फिर इसी तरह आप देखिए कि अकेले पढ़ने में कुछ मुश्किल होती है, लेकिन जब लोग इकट्ठे बैठकर पढ़ते हैं तो उसका अजर व सवाब क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमजतमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब भी लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में, इससे मुराद तो मस्जिद है, लेकिन ख्वातीन के लिए तो मस्जिद में जगह सच नहीं होती, तो उसके बाद कोई भी ऐसी जगह जहां सहूलत के साथ लोग इकट्ठे हो सकें, जब भी लोग कहीं इकट्ठे होकर अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, यतलून किताब अल्लाह व यतदारसूनहू बैनहुम, और एक दूसरे को पढ़ाते हैं यानी सीखते सिखाते हैं, तो उस पर क्या होता है, उन पर अल्लाह ताला की तरफ से इत्मीनान नाजिल होता है, अल्लाह की रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उनके गिर्द घेरा डाल लेते हैं, और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र उन फरिश्तों से करते हैं जो उसके पास मौजूद हैं। यानी जिक्र की, तालीम की ऐसी मजलिसें जिसमें अल्लाह की किताब इकट्ठे बैठकर पढ़ी जा रही हो, उस पर रहमत भी आती है, सकीनत भी उतरती है, अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी बढ़ता है, अल्लाह ताला उस महफिल की तरह मुतवज्जे होते हैं और फरिश्तों के बीच में उन लोगों का जिक्र करते हैं कि देखो जमीन के फुलां गोशे पर, फुलां जगह पर लोग बैठकर मेरी किताब को पढ़ रहे हैं। अगरचे आपके यहाँ आने में वक्त चाहिए, थोड़ी सी आपको दूसरी मसरूफियात कम करनी होगी, आने जाने की भी जहमत बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन जो कुर्बानी आप करेंगे उसके मुकाबले में जो कुछ आप यहाँ पाएंगे वो अकेले घर बैठ के नहीं पा सकते। अगरचे अकेले भी बैठ के कुरान पढ़ना सवाब का बायस तो है, लेकिन इकट्ठे बैठकर उसको समझना, इसमें कई बरकतें हैं। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु फरमाते हैं, सहाबा कराम सुबह की नमाज के बाद हल्का बनाकर बैठ जाते, कुरान पढ़ते, फराइज और सुनन सीखते और अल्लाह को याद करते। और जो शख्स दुनिया में कुरान से शगफ रखता है, कयामत के दिन उससे कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और बुलंदी की तरफ चढ़ता जा, और इसी रफ्तार से ठहर ठहर कर पढ़ जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था, तेरी मंजिल वो आखिरी आयत होगी जहां तक तू पढ़ता जाएगा। और फिर आप देखिए कि एक होता है खुद पढ़ना और एक होता है किसी से सुनना। कुरान पाक में कुरान पाक के सुनने का बहुत दफ़ा जिक्र आता है। तिलावत तो आप घर में कर ही लेंगे, फिर आप अरबी में रात सुन ही लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका तर्जमा सुनना और उसकी अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, इससे सुबह और रात की दोनों इबादतें ज़्यादा पुर असर हो जाएंगी, उसको ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। आप अपने अंदर, अपनी रूह और दिल के अंदर एक खास तब्दीली महसूस करेंगे। और जहां तक कुरान के सुनने का ताल्लुक है, तो इसको तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पसंद फरमाया। किस तरह? हालांकि आपके ऊपर कुरान उतरता था, लेकिन एक हदीस में आता है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद से फरमाया, इकरा अलैया, मुझे पढ़ के सुनाओ। इब्ने मसूद ने अर्ज किया, अकरा अलैका व अलैका उन्ज़िला, आपको पढ़ के सुनाओ, आप पर तो कुरान उतारा गया है। तो आपने फरमाया, इन्नी अहिब्बु अन अस्मअहू मिन गैरी, मैं पसंद करता हूं कि मैं उसे अपने अलावा किसी दूसरे से सुनूं। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने मसूद से फरमाइश की, और जब वो पढ़ रहे थे तो आप सुनते रहे सुनते रहे, यहां तक कि इस आयत पर पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद व जिना बिका अला हाउलाई शहीदा। उस वक्त क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह हाजिर करेंगे और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब पर आपको गवाह बनाकर लाएंगे। तो जिम्मेदारी के एहसास से आपने फरमाया, हसबुक इब्ने मसूद, बस कर दो। यानी इतना ज्यादा आपके दिल पर असर हुआ। इब्ने मसूद फरमाते हैं कि मैंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर उठाकर देखा तो आपकी दोनों आंखों से आंसू जारी थे, आपके आंसू बह रहे थे। और ये हकीकत है कि कुरान की तिलावत का सुनना, कुरान को समझकर सुनना, इसके अपने असरात हैं जो घर में अकेले बैठकर रीडिंग करने से हासिल नहीं हो सकते। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए, तो आपने देखा कि कुछ लोग जिक्र कर रहे हैं इकट्ठे बैठकर और कुछ लोग कुरान की तालीम का मुजाकरा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मजलिस में शिरकत करना पसंद की कि जो लोग सीखने सिखाने का काम कर रहे थे, اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور ایک اور موقع پر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو قرآن کا سیکھنا اور سمجھ کر سیکھنا اور پھر اس کا سکھانا، یہ دنیا کے بہترین کام ہے. سال بھر ہم اپنے دنیا کے کام کرتے رہتے ہیں، کیا ہوا اگر ایک مہینہ تھوڑی محنت زیادہ کر لیں اور اس کام کے لیے بھی وقت نکالیں. قرآن پاک کے ساتھ تعلق کے علاوہ اس مہینے کا خاص کام دعائیں مانگنا ہے. خوب خوب فائدہ اٹھائیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، بلکہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا نچوڑ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل نہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ دعا تو تقدیر بھی بدل دیتی ہے. ہم میں سے کون ہے جو محتاج نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو ضرورت مند نہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو کسی مشکل کا شکار نہ ہو؟ تو کیوں نہ ہم رجوع کریں اس ہستی کی طرف جو تمام مشکلات دور کر دے، اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مصیبتوں میں بھی کام آتی ہے اور ان میں بھی جو ابھی اتری نہیں. یعنی دعائیں کرتا ہے جب انسان تو کئی آنے والی آفات جو ہیں وہ واپس پلٹ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا، گویا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. اور جو چیز اللہ سے مانگی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز عافیت کی دعا ہے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا اور سخی ہے، جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ قبول کرتا ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانا کریں. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ پائیں. اس لیے دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، خواہ اس کی قبولیت دنیا میں ہو جائے یا اس کی قبولیت آخرت کے لیے محفوظ کر دی جائے یا اس کے بدلے میں کوئی آنے والی مصیبت ڈال دی جائے. دعا پوری توجہ سے کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتا. دعا کی قبولیت کے اوقات میں سحری کا وقت ہے، جس میں انشاءاللہ روز آپ اٹھیں گے، سحری تیار کر رہے ہیں، میز لگا رہے ہیں، برتن رکھ رہے ہیں، دل دل میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہیں. کیونکہ ایک تو مصلی پہ بیٹھ کے فارمل طریقے سے آپ مانگتے ہیں اور ایک انفارمل طریقے سے آپ کام کر رہے ہیں، دل دل میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ مشکل آسان کر دے، یہ میرا کام ہو جائے، جو بھی آپ کی دنیا اور آخرت کی. کیونکہ مومن صرف دنیا نہیں مانگتا، وہ آخرت بھی ساتھ مانگتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً. تو اس لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں خوب خوب مانگیں. پھر اسی طرح جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت رد نہیں ہوتی دعا. پھر اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر اسی طرح مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ رزق حرام دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے اس بارے میں ضرور کوشش کیجئے. اور روزہ ہی یہ شعور ہمیں دیتا ہے کہ جس رب کے حکم سے ہم حلال چھوڑتے ہیں، اس رمضان میں دعائیں مانگیے کہ اللہ تو ہمیں حرام سے بچا لے اور ہر طرح کے حرام کو ہماری زندگی سے نکال دے، تاکہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں اور ہماری دعائیں بھی قبول ہوں. پھر اسی طرح افطاری کے علاوہ سحری کا وقت جو ہے، اس وقت سحری کرنا جو ہے وہ بھی ایک بابرکت عمل ہے. یعنی سحری کے وقت ہم دعائیں بھی کریں اور سحری بھی کریں. تو آپ دیکھیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھانا بابرکت ہے، اسے نہ چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اگر آپ سحری سے پہلے دعائیں مانگ رہے تھے، اب آپ دعا چھوڑ کے سحری کھا رہے ہیں، تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنے میں لگ جاتے ہیں. کیونکہ اللہ کا بندہ ایک عبادت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، اس کی تیاری کر رہا ہے، اچھی طرح روزہ رکھنے کے لیے کچھ کھا پی رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مبارک ناشتہ کہا۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رمضان میں آپ نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا، ہم تو عموماً افطار پارٹی کرتے ہیں نا، لیکن آپ نے ان کو سحری کے وقت بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کی طرف، اور بہترین سحری کھجور کو قرار دیا۔ آپ نے فرمایا مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے کیونکہ اس سے آپ کو ایک انرجی ملتی ہے، تو سنت کے طور پر ایک آدھ کھجور اگر میسر ہو تو ساتھ کھا لیجئے۔ پھر رمضان میں ایک اور خاص کرنے کا کام جو ہے وہ زکوٰۃ اور صدقہ خیرات ہے، کیونکہ شہر المواسات ہے، ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں صرف اپنی ذاتی عبادتوں میں ہی مصروف ہو کر نہ رہ جائیں، ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جن کی عبادتیں اس وقت ہوں گی جب آپ ان کے کھانے کا انتظام کریں گے، جب آپ ان کے ضروریات کا خیال کریں گے۔ زکوٰۃ کا حکم 82 مرتبہ آیا ہے نماز کے ساتھ، اسلام کا ایک بنیادی فرض ہے، اس لیے صدقہ خیرات دینے سے پہلے سوچئے کیا میں نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کیونکہ جب تک فریضہ ادا نہیں ہوتا نوافل قبول نہیں ہوتے، کئی نوافل مل کر ایک فرض کے برابر بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا، اپنے زکوٰۃ کا حساب کر کے رکھ لیجئے، کیش میں دینا ہے، کسی چیز کی شکل میں دینا ہے، کچھ کرنا ہے تیاری کر لیجئے، تاکہ جب رمضان شروع ہو تو ہر روز کچھ نہ کچھ نکالتے رہیے۔ بہت سی چیزیں آپ کے گھر میں ایسی ہوں گی جنہیں آپ نے کبھی استعمال نہیں کیا ہوگا، اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ان میں سے ایک ایک چیز کے لیے ترستے ہوں گے۔ تو اپنے مال میں سے، اپنے الماریوں کو کھولیے، اپنے سٹورز کو کھولیے، اپنی مختلف چیزوں کو، اور دیکھیے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج تک استعمال نہیں کی، سال ہر سال سے رکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ نہ کچھ نکال کے ایسے لوگوں کو جو آپ ہی کی طرح کے انسان ہیں لیکن بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ پھر اسی طرح فرائض کے علاوہ عام صدقہ خیرات، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور پھر دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو زکاۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو اس سے دراصل اپنے مال میں اضافہ کرتے ہو۔ جو بھی انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے، کیونکہ جو آپ کی قسمت اور حصے کا ہے وہ تو آئے گا، دینے سے آپ کا اجر و ثواب بڑھے گا لیکن کم نہ ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں ان کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب الیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مال و دولت دیتا ہے پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے، اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پہ دو نقطے ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اس کی دونوں باچھے پکڑ کر کہے گا انا مالوکا انا کنزوکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس کی ایک اینٹ سفید، ایک اینٹ سبز اور ایک اینٹ سرخ ہے، جب اسے تیار کر لیا تو فرمایا تجھ میں کوئی بخیل داخل نہ ہو سکے گا۔ بخل اور مال کی حرص اور صرف اپنے لیے خیر چاہنا اور دوسرے انسانوں کو بھول جانا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا حصہ تھا رمضان میں آخری عشرہ کا کرنے کا کام ہے، اس کے لیے بھی میں یہ چاہ رہی تھی کہ ذرا سی ابھی بات کر لوں تاکہ پھر جب عشرہ آئے تو اس وقت آپ لوگ کچھ ذہنی طور پر تیار ہوں۔ آخری عشرے کے کام، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے تھے، اب کیا ہے نیند کم کر دیتے تھے، اور اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے ہیں، یعنی صرف خود نہیں اوروں کو بھی ساتھ ملاتے، اور عبادت میں خوب کمر کس لیتے اور خوب محنت کرتے، جدہ و شد المئزر، یعنی کمر کس لیتے، یعنی اپنے آپ کو بالکل فٹ کر لیتے کہ اب عبادت کرنے. اور اس کے لیے انسان کو ذہنی طور پر بھی تیار ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی پروگرام کچھ طے کرے. بہت سے کام جو آپ آخری عشرے میں جا کے بازاروں کو کرتے ہیں، وہ پہلے سے ہی کر لیں تاکہ آخری عشرہ کہیں اور نہیں. کسی کے افطار کرنا کرانا تو وہ بھی ابھی کر لیں، اس وقت میں ایسے شغل نہیں، یعنی وہ آخری عشرہ اور زیادہ عبادت کے لیے خالص کرنا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیره، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے. آخری عشرے کی ایک اور عبادت اعتکاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف میں گزارا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی. آپ سے بڑھ کر مصروف اور مشغول کون ہوگا، آپ سے بڑھ کر ذمہ داریاں کس پر ہوں گی، لیکن اس کے باوجود آپ کی عبادت کا حال دیکھیں. ہم ذرا بھی کوئی خدمت خلق کا یا کوئی اور کام کرنے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت تھک گئے ہیں، جو کون عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اسی پہ بہت راضی ہیں کہ ہم بندوں کا خیال رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن عبادت عبادت ہے، اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں اس پر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ ہر سال اعتکاف کرتے تھے. اب آپ میں سے عورتوں کے لیے یہ کام واقعی مشکل ہے، میں نہیں کہتی کہ آپ کریں، لیکن جس کے پاس موقع ہو یا جس کے لیے آسانی ہو، جس کے اوپر ایسی ذمہ داریاں نہ ہوں چھوٹے بچوں کی یا کسی بیمار کی یا گھر میں کسی بزرگ کی یا کسی اور اسی طرح کی مثلا تعلیم دینے کی، تو اس صورت میں جس کے لیے موقع ہو وہ اعتکاف کرے. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ اتنی پابندی سے اعتکاف فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو آپ نے شوال کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا. اور اعتکاف کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ اس میں انسان روزہ بھی رکھے، تو جو لوگ روزہ نہ رکھے پھر وہ خالی اعتکاف نہیں کرتے ہوتے، یعنی مسنون اعتکاف میں روزہ بھی لازم ہے. اور اسی طرح یہ ہے کہ اس میں دنیا کے کام نہیں آپ کر سکتے کہ آپ کسی جنازے میں شریک ہونے کو جا رہے ہیں یا آپ بازار جا رہے ہیں یا آپ اور ذمہ داریاں جو دنیا کی ہیں انہیں نبھا رہے ہیں. اس میں اعتکاف کی روح یہ ہے کہ تبتل الیہ تبتیلا، ہر چیز سے کٹ کر اللہ کی طرف راغب ہو جائے. پھر آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. نیز فرمایا، لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے. تو ذرا بد نصیب ہے وہ جو اس کی تاک راتوں کو نہیں جاگے گا یا اس کو تلاش نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس رات کی خاص دعا بھی سکھائی گئی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، پس تو مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کے حقوق اور عبادات کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے. ایسا نہیں کہ عبادت میں مشغول ہو کر انسان بندوں کو بالکل بھول جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات کہا ہے، کہ ایک دوسرے سے غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، گویا حقوق العباد کی طرف بھی توجہ کرنے کا مہینہ ہے. رمضان کا روزہ ایک طرح کی اجتماعی عبادت بھی ہوتی ہے، ایک اتحاد کی فضا بھی پیدا ہوتی ہے اس مہینے میں، کیونکہ ہر ساری مسلمان سوسائٹی جو ہے یا ساری اسلامک سوسائٹی جو ہے، مسلمان معاشرہ اکٹھے ہو کر پوری دنیا میں روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب کے ساتھ ایک ہم آہنگی ہو جاتی ہے. اور ویسے بھی انسان جب خود بھوک سے ہوتا ہے روزے کی حالت میں، تو دوسروں کی بھوک پیاس بھی اور دوسروں کی تکلیف بھی ضرور محسوس ہونے لگتی ہے. اس طرح روزہ نفس کا تزکیہ بھی کرتا ہے اور دوسری طرف انسانوں کی ضروریات کا احساس بھی دلاتا ہے. اور جس انسان کو دوسرے کی ضروریات کا احساس ہو گیا، یقیناً اس کے دوسرے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی عمدہ ہو جائیں گے، تو باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کا بھی ایک موقع ہے. اور دوسرے انسانوں میں سب سے نمبر 1 اپنے رشتہ دار آتے ہیں. کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے کچھ دے رکھا ہوگا لیکن ان کے اپنے ہی سگے بہن بھائی پائی پائی کو ترس رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کو خاص طور پر اس مہینے میں یاد کیجئے, کیونکہ رشتہ داریوں میں جب مالی لحاظ سے بہت فرق ہو جاتا ہے تو بعض اوقات تعلقات بالکل ختم ہو کر رہ جاتے ہیں, کیونکہ ترسنے والوں کا ترسنا ہم سمجھ نہیں سکتے. روزہ جب اس میں بھوک کاٹتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس وقت پر بھی کھانے کو نہیں ان کا کیا حال ہوگا. اس لیے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو یاد کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرمانے میں لگا ہوتا ہے, اور جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی بڑی پریشانی دور کر دے گا, اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بیوہ عورت اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں صحیح کرنے والے کی مانند ہے, یعنی خاص طور پر بیواؤں اور حاجت مندوں کا خیال کرنا ہے, ان کی ضروریات پوری کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیوہ اور مسکین کی خبر گیری کرنے والا اس شب دار شخص کی مانند ہے جو عبادت اور شب داری میں سستی نہیں کرتا, اور اس روزہ دار کی مانند ہے جو دن کو کبھی افطار نہیں کرتا. اور اگر روزے کی حالت میں ساتھ یہ کام بھی کر لیا جائے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر اس کا اجر کتنے گنا اور بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح خاص طور پر نوکروں کے کام میں کمی اور تخفیف جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا. تو اس میں خصوصی طور پر رشتہ داروں کے بارے میں سوچیں, ان کا خیال کریں, ہمسایوں کا خیال کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص کامل مومن نہیں جو پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے بازو میں بھوکا رہے. یعنی اپنے آس پاس دائیں بائیں اپنی بلڈنگ میں اپنے ایریے میں دیکھیں کہ کوئی اور ضرورت مند تو نہیں, کون کس حال میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, آگ سے بچو چاہے کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی ممکن کیوں نہ ہو. یعنی اگر ایک کھجور تک بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. پھر اسی طرح روزہ افطار کرنا. آپ نے فرمایا, جس نے کسی روزہ دار کا روزہ کھلوایا یا کسی مجاہد کو تیار کیا تو اس کے لیے بھی اس کی مثل اجر ہے, یعنی روزہ رکھنے والے کے روزے کا اور جہاد کرنے والے کے جہاد کا. پھر اسی طرح بیمار کی عیادت, یعنی رمضان کے مہینے میں عام ملاقاتوں کی نسبت ضرورت کی ملاقاتیں باقی رہنی چاہیے, اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بیمار ہو. پھر حقوق العباد کی ادائیگی میں دوسروں کا خیال رکھنے کے علاوہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, نہیں ہے ہم میں ہمت توفیق, ہم صرف اپنا روزہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کم از کم ان کو اذیتوں سے بچائیں. کسی کو دکھ تو نہ دیں, کسی کو خوشی نہیں دے سکتے نہ دیں, لیکن کامیاب ہے وہ شخص جو دوسروں کو اپنی تکلیف اور اذیت سے محفوظ رکھتا ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو محفوظ رکھے. اور پھر ایک دوسرے کی جان اور مال اور عزت کا احترام. کل المسلم علی المسلم حرام دمه وماله وعرضه, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون مال اور عزت حرام ہے. اور روزے میں اس کی تربیت اور بہتر طور پر ہو سکتی ہے, کیونکہ زبان کو جھوٹ سے چغلی سے ہر چیز آپ کو بچانا ہے. حضرت جابر سے روایت ہے, جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے, زبان پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے, جھوٹ اور حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے, پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو, اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دنوں کے برابر نہ کر. یعنی روزے کا دن جو ہے وہ دوسرے دنوں سے مختلف نظر آنا چاہیے, اس کی روٹین, اس کے کام, اس کا پروگرام, سب کچھ. اور اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور دوسروں کو ستانا نہیں چھوڑتا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے, اللہ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑے. گویا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں. اسی طرح خاص طور پر لڑائی جھگڑے سے پرہیز, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, کہ روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں جواب نہیں دوں گا. اور پھر اس حدیث میں خاص طور پر لغو سے بچنے کے لیے کہا گیا، بیہودہ باتوں سے بچنے کے لیے کہا گیا. بیہودہ باتیں کیا اور لغو کیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو، بس محض گپ شپ. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ روزے میں ٹائم کچھ بچ جاتا ہے، کھانا کھانے میں بھی تو ٹائم لگتا ہے نا، تو دن میں جب کچھ کھانا نہیں ہوتا تو وہ کھانے میں جتنا ٹائم ہمارا لگتا ہے وہ بچ جاتا ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، فون اٹھا لیتے ہیں، ادھر بات کر ادھر کر، فالتو باتیں فضول باتیں، تو ان سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح رفث سے بھی بچنا چاہیے. اور پھر آخر میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا اس رمضان میں ہمارے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمارے اندر خشوع پیدا ہو رہا ہے، ہماری عبادات بہتر ہو رہی ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم اپنے اذیتوں کو روکنے میں کامیاب ہو رہے ہیں. کیونکہ اگر یہ سب کچھ نہیں تو تقویٰ نہیں، اور تقویٰ نہیں تو کچھ حاصل نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی شب بیدار ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے سوا، یعنی رب جگے کے سوا، اپنے قیام اللیل سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت کعب بن اجرہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منبر لاؤ. ہم منبر لائے. جب آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، جب تیسری پہ رکھا فرمایا آمین. جب نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کر سکا. اس کے جواب میں آپ نے آمین کہی. آپ خود سوچئے کہ اگر دعا مانگنے والے جبریل علیہ السلام ہوں اور اس پر آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو تو پھر اس کی قبولیت کیوں نہ ہوگی. پھر اسی طرح جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. اس پر آپ نے جواب میں آمین کہا. تیسری سیڑھی پر جبریل علیہ السلام نے کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت جس نے اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. تو اس کے جواب میں بھی آپ نے آمین کہا. گویا ہم سب کو اپنا اپنا احتساب خود کرنا ہے، اپنا اپنا جائزہ خود لینا ہے، اور کوشش کر کے ایسے کام کرنے ہیں کہ جو ہماری بخشش کا سبب بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان وعرف حدودہ وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور بچنے والی چیزوں سے بچا، اس کے پچھلے گناہ سب معاف کر دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس رمضان کو ہمارے لیے پچھلے تمام رمضانوں سے بہترین کر دے اور ہمیں اپنا قرب نصیب کرے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.